بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز آٹھویں پارے کے دوسرے نصف سے, سورہ آراف سے. آراف ایک چبوترا, جنت اور جنت جہنم کے درمیان جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اس آراف, اس چبوترے پر ہوں گے. اور کچھ عرصے بعد اللہ اپنا فضل فرمائیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اسی نسبت سے چونکہ ان کا ذکر ہے تو اس سورت کا نام بھی آراف ہے. اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, قرآن کی تعریف اور اس کی شان ہے, اور پھر نہ ماننے والوں کی مذمت فرمائی. ایک دن آنے والا ہے جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی, جس کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں, اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا, اس انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا, اور اپنی قدرت کا شکار بنایا ہے. اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن شیطان اس کا عزلی دشمن ہے. اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں اسے دائیں بائیں ہر طرف سے گمراہ کروں گا, اور اس کے اندر احسان شناسی نہیں آگی, اور اس کی زندگی میں شکر گزاری نہیں آئے گی. شیطان نے یہ عہد کر رکھا ہے, اعلان کر رکھا ہے کہ میں انسان پہ مسلط ہوں گا اور اس کے اندر شکر گزاری نہیں آئے گی. جس ذات نے اس انسان پر نعمتوں کی حد کر رکھی ہے, کوئی آدمی اسی کا احسان فراموش ہے تو بتائیے, نمک حلال تو نہ ہوا نا. آپ کے گھر کا نوکر چند دن آپ کے ہاں کام کرے اور کام صحیح نہ کرے اور آپ اس کی خدمت کریں تو آپ اسے کہیں بڑا ناشکرا ہے, نمک حرام ہے. اور جس ذات نے ماہوں سال سے نعمتیں دے رکھی ہیں اور یہ بندہ پھر ان نعمتوں میں اس مولا کو ناراض کرے اور احسان پر اموشی کرے تو کتنی بڑی ناشکری ہے. تو یہ اس شیطان کا اثر ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس شیطان کی شیطانیت کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے تمہارے ابا آدم اور حوا کو بھی ورغلایا تھا اور یہ آیا تھا خیرخواہ بن کے, بڑا خیرخواہ بن کے آیا تھا. خیرخواہ بن کے آ کر اس نے تمہارے ابا آدم اور حوا کو ورغلایا تھا, اور اس کی چاہت تھی کہ ان کی ستر کھل جائے اور وہ بے لباس ہو جائے. یہ شیطان نے کیا. اور آج شیطانی تہذیب کا اثر بھی یہی ہے. آج دنیا میں جتنی شیطانی قوتیں ہیں نا, وہ بڑے خیرخائی کے ساتھ مسلمان معاشرے پہ قبضہ کرتی ہیں. خیرخواہ بن کے آتی ہیں, تعلیم کے نام پہ آتی ہیں, صحت کے نام پہ آتی ہیں, روزگار کے نام پہ آتی ہیں, اور پورے پورے مسلمانوں کے معاشرے پہ وہ قابض ہو جاتی ہیں. اپنی ثقافت بھی چھوڑ جاتی ہیں, اپنی معیشت بھی چھوڑ جاتے ہیں, اپنا لا مذہب دین بھی چھوڑ, اپنا لا مذہب پن بھی چھوڑ جاتی ہیں, اور پھر اپنے بالا خانوں میں بیٹھ کر اس معاشرے کی دولت بھی لیتے ہیں, سرمایہ بھی لیتے ہیں, صلاحیتی بھی لیتے ہیں, نوجوان بھی لیتے ہیں, اس زمین کا خزانہ بھی لیتے ہیں. لیکن پہلے وہ زمین پہ آئے تھے خیرخواہ بن کے, تعلیم کے نام پر آئے تھے, صحت کے نام پر آئے تھے, مدد کے نام پہ آئے تھے, ہمدرد بن کے آئے تھے. تو شیطان اسی انداز سے وار کرتا ہے. مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو, ہر خیرخائی کے جملے کہنے والا خیرخواہ نہیں ہوتا. اور ایک صدی تک مسلمان دنیا نے اس سے دھوکہ کھایا ہے. آج اسلامی دنیا میں جو لوگ خیرخواہ بن کے آئے تھے, اس اسلامی دنیا کا ساری دولت سمٹ کے انہی کے پاس جا رہی ہے. افرادی قوت بھی جا رہی ہے, صلاحیتیں بھی جا رہی ہے, دولت بھی جا رہی ہے, وسائل بھی جا رہے ہیں, لیکن ایک صدی انہوں نے اسلامی دنیا پہ خیرخائی کے روپ میں بے روپیہ بن کے آئے, خدمت کے جذبے, خدمت کے نام سے آئے اور لوٹ کے لے گئے, لوٹ کے لے گئے. ظاہر ہے جو ان کا پڑا اور جو ان کی تہذیب میں رنگا ہوگا وہ اپنے ملک کے تو رہنا ہی نہیں چاہے گا, وہ اپنے ملک میں تو رہنے بھی چاہے گا. اور اگر کسی مفادات کے لیے رہ بھی گیا تو اس کا سرمایہ کہیں اور ہی ہوگا, اس کی توجہ کہیں اور ہی ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان خیرخواہ بن کے آیا ہے تمہارے ابا کے پاس, آدم کے پاس, حوا کے پاس, اور اس نے کیا کوشش کی
کہ بے لباس کر دے. اور آج شیطانی تہذیب بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ انسان بے لباس ہو جائے. جانور بھی حیوان بھی بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے، انسان بھی بے لباس دنیا میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس سے عزت دی ہے، لباس سے عزت دی ہے. لیکن آج شیطانی تہذیب انسان کو پھر حیوان بنانا چاہتی ہے. اور جس قدر اس شیطانیت اور حیوانیت کا اثر زیادہ ہے، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا. جس قدر حیوانیت بڑھے گی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا. اریانہ پن پسند کرے گا، اریانیت پسند کرے گا. بدقسمتی سے کافر کرے تو سمجھ میں آئے، تب تو مسلمانوں کے بچے بچیوں کا بھی یہی حال ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ مخلص بن کے، خیرخواہ بن کے آیا کہ درخت کا پتا کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے، برگلا لیا، جیسے ہی کھایا تو جسم کے کپڑے اترنے لگے. لیکن فطرت میں اللہ نے انسان کے حیا رکھی، فطرت میں رکھی. کسی کی فطرت ہی مس ہو جائے تو وہ دوسری بات، فطرت میں حیا ہے. آپ فوراً جنت کے بڑے بڑے درخت جس کے پتے بڑے تھے، اس کو اپنے جسم پہ لگانے چپکانے لگے کہ ستر چھپ جائے، ستر چھپ جائے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرما، ایمان والو، لباس اللہ کی ایک نعمت ہے، اس سے دو مقصد ہیں. ایک تو تم اس سے زینت حاصل کرو، ایک تو اس سے زینت حاصل کرو، دوسرا اس سے تم ستر کا کام لو. وہ لباس لباس نہیں جس میں ستر پوشی نہیں، وہ ننگا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کاسنمت البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحہا لتوجد من مسیرتی کذا وکذا. ایک ایسی مخلوق آئے گی، اس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی. فرمایا ایک ایسی مخلوق آئے گی، نبی کی بات تھی، نبوت کی زبان سے ہے، صحابہ مان گئے، اس وقت کے مسلمان مان گئے کہ اب تو نہیں لیکن ہوگی. فرمایا ایسی مخلوق ہوگی، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی. یہ کیسی مخلوق ہے، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، اتنا چست ہوگا سارا جسم جھلک رہا ہوگا، اتنا باریک ہوگا سارا اندر کا منظر نظر آ رہا ہوگا، اتنا مختصر ہوگا، آدھے لباس ہوگا آدھا کوئی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تقریبات دیکھیں، شادیاں دیکھیں، تعلیمی ادارے دیکھیں، سڑکیں دیکھیں، ایسی مخلوق ملے گی. فرمایا مائل ہوں گی مردوں کی طرف، مائل کریں گی، اور ان کے سروں پہ اونٹ کے کوہان کی طرح بال بندھی ہوئی ہوں گی. رؤوسہن کاسنمت البخت، فرمایا جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گی، دور رہا دور، جہاں جنت کی خوشبو جاتی ہے نہیں سونگ پائیں گی، اتنی محروم اور بدقسمت ہوں گی. تو لباس یہ زینت کے لیے ہے، یہ ستر چھپانے کے لیے ہے. جس لباس میں ستر نہیں وہ لباس نہیں. جو فیشن مغرب سے آ جائے، نادان مسلمان سمجھتا ہے اس میں عزت ہے، بس وقت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. وہ آگے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے پینٹ نیچے اتر رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن چونکہ فیشن آ گیا ہے اور اسی میں اس نے عزت سمجھ رکھی ہے. لباس تو ہوتا وہ ہے جس میں ستر چھپی ہوئی ہو. لباس یواری، اس کا تذکرہ فرمایا. زمانہ جاہلیت میں مشرک بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت اور تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت کھانے پینے سے نہیں روکتا، لباس پوشاک سے نہیں روکتا. اسلام وہ دین ہے جس میں انسان کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، کھاؤ پیو پہنو، بس اسراف نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کی اور اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم، فرما ایسی سزا ہے ان کے لیے، جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا، ناممکن ہے. ایسی جہنم میں، جنت میں کافر ایسا نہیں جائے گا، جہنم جائے گا. ہاں اللہ کا فرما بردار نیک آدمی جنت میں جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں صاف ستھرا کر کے جنت بھیجیں گے. وہاں دلوں میں قدورت نہیں ہوگی، کینہ اور بغض نہیں ہوگا، صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیجیں گے، وہاں محبت ہی محبت ہوگی، وہاں الفت ہی الفت ہوگی. جنت کی خاص خوبی ہے جو ہر جنتی کو ملے گی، دو، ایک سکون ملے گا، دوسری الفت اور محبت بہت ملے گی. بتائیے جن زندگیوں میں اللہ یہ دونوں نعمت دے دے، گویا کہ جنت کی نعمتیں مل گئی ان کو. نہیں یہ دونوں، نہ سکون ہے نہ محبتیں، گناہوں کی آگ نے نہ سکون رہنے دیا ہے نہ محبتیں رہنے دی ہے. جنت میں ہر شخص کے لیے سکون بھی ہوگا، محبت اور الفت بھی ہوگی، قدرتیں نہیں ہوں گی، کھوٹ نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، صاف دل محبت بھرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا، مومن تو الفت اور محبت کا سر چشمہ ہے، اس سے تو الفت اور محبت پھوٹتی ہے. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھے، اس میں کوئی خیر نہیں. تو جنت میں اہل جنت اس خوبیوں کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ تشریف لے کے جائیں گے، اور پھر جنتی جہنمیوں سے کہیں گے، ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا دیکھا ہے، تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، اور دونوں کے درمیان آڑ آ جائے گی. پھر وہ جو آراف میں چبوترے پہ بیٹھے ہوں گے، جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی امید رکھتے ہیں اللہ ہم پہ بھی فضل فرما دے. جہنمیوں کو دیکھ کر، ہاں، جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے اللہ پناہ ان سے محفوظ رکھنا. پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں سے کہیں گے کچھ ٹھنڈک، کچھ پانی، کچھ زندگی کی ضرورت فرمانا، نا یہ یہاں نہیں ملتی، تم دنیا میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کرتے، تم نے زندگی کو بس کھیل کود کا مقصد، زندگی میں کھیل کود کو زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا، تمہاری زندگی کا مقصد لاہو لابھ تھا، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، فرمایا اللہ کو یاد کیا کرو، اس سے دعائیں کیا کرو، چپکے چپکے اللہ کو پکارا کرو اور پورے یقین کے ساتھ پکارا کرو، وہ ذات تمہاری پکار سنتی ہے. پھر حضرات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا طبقہ، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. سبھی نے اپنی قوم کو اللہ کا راستہ بتایا، اللہ کی توحید کا سبق دیا، ادائے حق اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی. لیکن قوم نے جب انکار کیا اور قوم اپنے نبی سے نبی کی زندگی لینے کے لیے تیار نہ ہوئی، پھر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی پکڑ آئی. فرما بردار لوگوں کو اللہ رب العزت نے نجات دی، کوئی زلزلے سے ہلاک ہوا، کسی کی چیخ پڑی، کلیجے پھٹ گئے، کسی پر زمین آسمان سے پتھر آئے اور آگ پتھر برسے، اس سے ان کو اللہ رب العزت نے ملیا میٹ کر دیا. اور قوم شعیب پر اللہ کی طرف سے ایسا سخت قسم کی آفت آئی، اللہ رب العزت نے پوری کی پوری بستیاں ختم کر دی. ان قوموں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر اہل زمین والے اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں، اللہ آسمان سے اپنی برکتیں بھیجے گا، زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی، زمین و آسمان برکتوں سے بھر جائے گا، برکتوں سے بھر جائے گا، گناہوں سے رزق ختم ہو جاتا، گناہوں سے رزق میں برکت نہیں رہتی، زمین میں برکتیں نہیں رہتی، فضاؤں میں برکتیں نہیں رہتی، اور نیکی اور تقوی سے اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا. 50 سال پیچھے جائیے نا، ذرا کتنی برکتیں تھیں، ایک کماتا تھا پورا خاندان کھایا کرتا تھا، اب سب کماتے ہیں تب بھی پورا نہیں ہوتا، برکت ہی ختم ہو گئی، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت. برکتیں آتی ہیں نیکی سے، تقوی سے، فرما برداری سے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا. اس کے مقابلے میں وقت کا بڑا فرعون مقابلے پہ آیا، فرعون مقابلے پہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے معجزے دی ہیں، ایک تو لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، دوسرا بغل سے ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا، غیر معمولی معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. جب فرعون نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم اس سے مانوس ہو جائے اور اس کا اثر لینے لگ جائے، تو کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، جادوگر ہے. اپنے مشیروں اور کرندوں کو اکٹھا کیا، اس شخص کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کیا جادوگر تو آپ کے پاس بھی ہے، مقابلہ کیا جائے؟ جب ہمارے جادوگر جیت جائیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ تو جادوگر ہے، ہار گیا۔ اس نے ایسے ہی ایک میدان کے اندر اس کا انتظام کیا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون کہنے لگا کیا ملے گا؟ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ لاٹھی پھینکیں، انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے پھینکیں۔ جب انہوں نے پھینکا تو ان کے سارے رسیاں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بنی، لیکن ایسا اژدہا بنا کہ ان کے سارے سانپ کھا گئے، ان کے سارے بنے سانپ کھا گئے۔ وہ جادوگر اپنے فن میں ماہر تھے، سمجھ گئے یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، فوراً ایمان لے کے آ گئے۔ آدمی ناواقف ہو، حق سامنے آ جائے، قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آدمی ضدی اور عنادی ہو، حق سامنے میں آ جائے تب بھی قبول نہیں کرتا۔ جادوگر ناواقف تھے، حق سامنے آ گیا، سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان لے آئے۔ اور جب ایمان لے کے آ گئے تو فرعون نے کہا تم سب کی آپس میں طے شدہ یہ سارا پلان ہے، تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے حکمران بن جاؤ، اس زمین کے حکمران بن جاؤ، تم دونوں کا یہ طے شدہ پروگرام ہے، تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے حکمران بن جاؤ، اور تمہیں جانتے ہو تمہیں اس کی سزا کیا ملے گی، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اور عبرتناک سزا دوں گا۔ جادوگر سبحان اللہ، اللہ نے ایسا ایمان نصیب فرمایا تھا، کہنے لگے اگر ہماری جان چلی بھی گئی تو کیا ہوا، اللہ کے پاس ہی جائیں گے نا، گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے۔ ایسے انہیں اللہ نے ایمان پر استقامت نصیب فرمائی اور اللہ سے فریاد کی، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے فرعون کو جب ان کے ذریعے دعوت دی لیکن فرعون بار بار انکار کرتا رہا، تو فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں مینڈک، خون کا عذاب آیا، پانی مٹکوں میں ہو، تالابوں میں ہو، ٹینکیوں میں ہو، سب خون بن گیا۔ ایسی ایسی چیزیں آئیں، عذاب ایسے آئے کہ سارے کے سارے کھیت ختم ہو گئے ان کے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا، اللہ اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ کو پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو جہاں آپ چاہیں گے لے کے جانا، ہم روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی لیکن پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر ایمان نہ لائے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، اور ایک جگہ پہنچے تو اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہ اب یہ قوم آزاد ہو چکی ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے دستور چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں 40 دن تک رکھا اور پھر تورات دی، لیکن جب تورات واپس لے کر آئے تو قوم کا حال دیکھا، قوم ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی، ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت تکلیف ہوئی، ناراضگی کا اظہار کیا اور اس قوم کی مذمت فرمائی کہ بہت جلدی پھسل جایا کرتے، بہت بڑی نشکری کرنے والی تھی، بہت جلدی اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والی تھی بنی اسرائیل، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر رسول کی اطاعت کرو گے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں پھر اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس قوم پر جو اللہ کے احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پتھر کے اندر سے چشمے جاری کر دیے اور ایک سائبان بادل کی شکل میں کر دیا جس سے ان کو سایہ ملا، لیکن یہ قوم بار بار نشکری کرتی رہی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دی، چند دن تک زندہ رہے پھر سارے کے سارے مر گئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک شخص تھا بلعم بن معورہ، یہ ایک منافق قسم کا آدمی تھا، پہلے اس کے پاس علم بہت تھا لیکن اس نے علم کو اپنی دنیا کے خاطر بیچ ڈالا، تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی. وہ علم کسی کام کا نہیں جس علم میں عمل نہ ہو اور جس علم میں تقوی نہ ہو, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یہ کافر جان حیوانوں کی طرح ہیں, چوپایوں کی طرح ہیں, سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو فرمایا قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے, نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں, نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے, اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے ساری مخلوق پیدا ہوئی اور بڑھتی چلی گئی. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں. جن کو تم پوجا کرتے ہو اور جس کی تم پرستش کرتے ہو, نہ تو وہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے حاجت روا ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے مشکل کشا ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اگر ان کو شیطان اثر انداز بھی ہو جائے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا. قرآن جب بھی سنو ادب کے ساتھ سنو, احترام کے ساتھ سنو. اگر قرآن ادب اور احترام کے ساتھ سنو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پہ پڑے گا. پھر اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں, اور اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ بڑا انعام, اور اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے. اللہ رب العزت زندگی اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت والی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.